ایک سورہ فاتحہ ان تمام مومنوں کے لیے جو ناحق فقط اس لیے قتل کیے گئے جن کا تعلق محمد و آل محمد کے گھرانے سے تھا. ایک سورہ فاتحہ میرے والد احمد علی والا جاری کیا. السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد. صبر سجادیا ولا سار باقریا والمحاصر الجعفریا والعلوم القاضیا والوجد الرضویا والجود التقویا والنقاوة النقویا والهیبة العسکریا والغیبة الالهیة القائم بأمر الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال ناشر وشو والبطر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی ہجر الم تر كيف قال ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد فاكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب ان ربك لبالمرصاد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، اسلام اگر فقط اخلاقی اور روحانی متعلق گفتگو احسامات تک محدود رہتا تو کبھی بھی بہت تیزی کے ساتھ اور دیر پا اثرات کے ساتھ لوگوں کے قلب اور ذہن میں نہ اترتا. یہ اسلام کا ایک معاشرتی معیشتی سیاسی اخلاقی یعنی ہمارا جہت ایک ایسی ڈسکورس ہے, ایک ایسا ویژن ہے, ایک ایسا پھیلاؤ ہے کہ جہاں پر کسی بھی ایسپیکٹ کو نظر انداز نہیں کیا گیا. یہ اخلاقی اور روحانی باتیں اس وقت زیادہ بہتر اثر انداز ہوتی ہیں جب مادی اور حیاتی ضروریات کو ایڈریس کیا جائے. ایک بھوکے آدمی سے آپ اخلاق کی باتیں کریں, کردار سنوارنے کی باتیں کریں, خوش گفتار بننے کی باتیں کریں, تو اس کے لیے ان باتوں کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے. ہاں, اس کے لیے اٹریکشن ہے کہ آپ اس کو انصاف کی, عدالت کی, مساوات کی اور جو فرض وہ ادا کر رہا ہے اس کے مطابق حق ملنے کی, اس کی انسانی ضروریات کے حوالے سے اس کا حق اس تک پہنچنے کی جب آپ بات کرتے ہیں, تب دوسرے اسٹیپ پر جب آپ اس کے اخلاقیات روحانیات کی بات کریں تو وہ اس کی سمجھ میں آتی ہے. یہ جو بہت بڑا پھیلاؤ ہے دین کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, جس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ملٹیپل آئیڈیاز اس میں جمع ہیں, دین ملٹیپل آئیڈیاز کا نام, کلیکٹیو آئیڈیاز کا نام, اور جو کلیکٹیو ریالٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, زندگی, حیات, انسان, انسان کی ضرورتیں, اس کا ارد گرد, اس کا ماحول, اس کا خاندان, اس کا قبیلہ, اس کے لیے امن, اس کے لیے غذا, اس کے لیے صحت, اس کے لیے تعلیم, یہ ساری کلیکٹیو ریالٹی. اور جب دین ان کلیکٹیو ریالٹیز کو ایڈریس نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کرے گا تو ایسے دین کے لیے پذیرائی نہیں ہوگی, ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی. اسلام کی ایکسیپٹیبلٹی کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس نے حیات انسانی کی ساری ریالٹیز کو کلیکٹیولی ایڈریس کیا. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم اسلام کے تعلق سے گفتگو کریں اور اس کے پولیٹیکل اور مورل ویژن پر گفتگو کریں تو بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے قیادت, رہبری اور اس راہ کو دکھانے والوں کی شناخت کے بارے میں. قرآن کریم نے دو قسم کی سیاستوں کو ہمارے سامنے پیش کیا. سورہ مجادلہ میں ایک سیاست کو شیطان کی سیاست کہا, ایک سیاست کو اللہ کی سیاست قرار دیا. شیطان کی سیاست کا تذکرہ کیا تو کہا استہزأ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الضلالین. یہ شیطان کے راستے پر چلنے والے لوگ استہزأ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, اصل میں شیطان نے ان کے قلب و جگر پر قابو پا لیا ہے اور انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا. خدا کے موجودگی, اس کے ذکر, اس کے تصور سے جب غفلت ہوتی ہے تو شیطانی طریقے رائج ہوتی ہے. اللہ انا حزب الشیطان, انا حزب الشیطان هم الخاسرون, یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کا لشکر ہے اور شیطان کا لشکر خسارہ اٹھانے والا لشکر ہوا کرتا ہے. الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الضالین, شیطان کے لشکر کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر آن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں. یحادون یعنی ایک حالت رزم اور حالتیں لڑائی میں رہتے ہیں اپنے اللہ اور رسول کے ساتھ. اولئک فی الاذلین, ان کے لیے ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں. اب حالت جنگ اور حالت رسوائی, حرب اور اللہ کے ساتھ لڑائی کیا ہے؟ یحادون اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول کے ساتھ حالت مبارزہ, حالت جنگ. تو کیا مطلب ہے کہ لوگ حالت جنگ میں ہتھیار لے کر اللہ اور رسول پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ طریقہ اور ذریعہ یا وہ بات جو اللہ کی پیغمبر کے ذریعے سے پہنچی, اس کی مخالفت میں کوئی دوسری بات کھڑی کرنا, کوئی دوسرا شوشہ چھوڑنا, کوئی اس کے پیرلل کوئی فکر کا دوڑانا تاکہ وہاں پر کنفیوژن پیدا ہو. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ لیٹر تاریخ میں نہیں ہوا, یہ اس دور میں سیاست شروع ہو گئی تھی کہ جب پیغمبر زندہ تھے, اور حیات پیغمبر میں پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے یحادون اللہ و رسولہ لوگ ایسی کنفیوژن پھیلاتے رہتے تھے کہ پیغمبر کی بات کے 10-15-20 مطالب لوگوں کے سامنے پیش ہو جائیں اور ایک کیاس اور ایک کنفیوژن کی کیفیت بن جائے. اور بعد حیات رسول تو پھر کتنی شدت کے ساتھ اس کیاس کو برپا کیا گیا. اب جو احادیث ہیں نئی مختلف اقسام کی, جھوٹی سچی, وہ بھی ساری اسی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں, یحادون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے پرپیچول مخالفت. ایسی ایسی حدیثیں ہیں, بنی امیہ کے لوگوں کے نام لے لے کے حدیثیں ہیں. اب پیغمبر کو یہی فرصت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ بنی امیہ کے مختلف افراد کے نام لے لے کر ان کے لیے جنت بہشت ان کی تعریفوں کے, جبکہ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حرام ہے بنی امیہ کے اوپر حکومت. تو یہ ہے حزب شیطان, یعنی وہ سیاست جس میں اللہ اور اس کے رسول کی پرپیچول مخالفت ہوتی ہے. اور قرآن کریم نے اس کی دو مینیفیسٹیشن بہت خوبصورت بتائی. ایک جناب بلقیس کا وہ مکالمہ جب وہ سلمان کا لشکر داخل ہوا چاہتا تھا سلطنت بلقیس نے, تو انہوں نے کہا وقالت ملوکو اذا دخلوا قرية اشتروا وعزت اہلھا وذلتھا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. دیکھو جب لوگ طاقتور ہو جاتے ہیں تو وہ قریوں اور شہروں میں فساد پھیلاتے ہیں, امن و امان کو تباہ کر دیا کرتے ہیں, عزت والوں کی قبریاں اچھال دیتے ہیں اور انہیں ذلیل بنا کر رکھ دیا کرتے ہیں. قرآن کریم نے اس کی نفی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب شیطان کی سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے معاشرتی کیاس, سوشل کیاس. ایک جملہ ہے یہ جناب بلقیس کی زبان سے ادا ہوا ہوا, لیکن سوشل کیاس. اور سوشل کیاس کا مطلب ہے ادارے ختم ہو جائیں, ڈسپلن ختم ہو جائے, نفسا نفسی کا عالم ہو, جس کے ہاتھ جو لگے وہ لوٹ لے, طاقتور طاقتور تر بنتا چلا جائے, کمزور کمزور تر ہوتا چلا جائے. یہ کیاس کی کیفیت ہے جسے کہا کہ جب فساد پھیلتا ہے حزب شیطان کے ذریعے سے انسان کے معاشرے. دوسرا ہے اکنامک کیاس, اور جس کے لیے جناب موسیٰ کے تعلق سے اس واقعے کو بیان کیا گیا, مامل مساکینوں سفینۃ کل سفینۃ یعملون فی البحر فاعرض عنہا ایبھا وکان وراءہم ملکا یاخذوا من کل سفینۃ غصبا. اکنامک کیاس, جو طاقتور ہے وہ سارے وسائل کو اپنی مٹھی میں لینا چاہتا ہے, یہاں تک کہ کمزور ترین, یہ بڑی سمبولک گفتگو ہے قرآن مجید کی, یتیم اور یتیم کی ٹوٹی ہوئی کشتی. دیکھیے مڈ لیول میں جا کے بات نہیں کی قرآن نے, سب سے کمزور یتیم, اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے. پھر یتیم کے پاس کوئی بڑا جہاز بھی نہیں ہے, یتیم اور یتیم کی کشتی یعنی کمزوری کی انتہائی لیول, اور بادشاہ طاقت کی انتہائی لیول. آپ گیپ دیکھیے, اب اس گیپ میں وہاں سے ہاتھ چلا اور اتنے ڈیپ تک پہنچا کہ یتیم کی ٹوٹی ہوئی کشتی بھی اٹھا کر لے کے چلا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو گیپ میں درمیان میں آیا وہ سارا کا سارا بھی اس نے ہڑپ کر لیا. اسے کہتے ہیں اکنامک کیاؤس, اور جہاں اکنامک کیاؤس ہو اس کا مطلب یہ ہے کسی کو اس کا حق نہیں مل رہا. بھوک ہے, پاورٹی ہے, ننگ ہے, بیماری ہے, جہالت ہے, ایسی ماشی. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ حزب الشیطان. اب جہاں پر بھی ہمیں ایسی سیاست اور ایسی حکومتیں نظر آئیں کہ جہاں پر ایسا اکنامک یاس ہو کہ کمزور ترین آدمی کو بھی اپنے روز مرہ کے ضروریات پورا کرنے پر اختیار نہ رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے حزب شیطان کا شکار ہو چکے ہیں. یعنی کہاں بادشاہ, کہاں یتیم اور یتیم کی ٹوٹی ہوئی کشتی, اور بادشاہ نے وہ ٹوٹی ہوئی کشتی بھی ہتیانے کی کوشش کر لی, یعنی کچھ نہ چھوڑا, کسی کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے. اسے کہتے ہیں اکنامک کیاؤس. سوشل کیاؤس بھی ہو, اکنامک کیاؤس بھی ہو, اسے کہتے ہیں حزب شیطان کا معاشرہ, شیطان کی سیاست. اور یہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی. دوسری سیاست کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے جسے اللہ کی سیاست, اور میں نے کسی تقریر میں آپ کے سامنے سیاست کا مطلب بیان کیا تھا. ہم سیاست کو کتنے نیگیٹو کانوٹیشن میں لیتے ہیں کہ چالاکی, ڈیسیٹ, چیٹ, دھوکہ. ہمارے نزدیک سیاست کا یہی مطلب ہے نا, لیکن حقیقت میں سیاست کا مطلب کیا ہے؟ امپروومنٹ, فلاح, معاملات کو درست اور جہد پر رکھنا, یہ ہے سیاست کا مطلب. تو جو اللہ کی حزب ہے وہ اللہ کی سیاست کرتی ہے, اور اللہ کی حزب میں ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا وان یکون له الملک علینا نحن احق بالملک منه انه یوثق من السیف من المال ان اللہ اصطفاه زاده بسطا فالعلم والجسم. کہ جب طالوت کو حاکم بنایا اس قوم کا تو قوم کے لوگ پریشان ہو گئے, یہ تو صاحب مال و حیثیت نہیں ہے, یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن جائے گا؟ تو حزب اللہ کی شناخت یہ بتائی, ان اللہ استفاد ہو, چنے جاتے ہیں وہ لوگ اللہ کی حزب کے لیے, اس کی سیاست کے لیے. ان اللہ استفاہ زادہ بس ختم فی العلم والجسم, جن کے پاس شجاعت اور دلیری ہو اور جن کے پاس علم کا خزانہ. جناب داؤد کو فتح کیا, داؤد کو ہیں جن کے پاس سلطنت کی. یا داؤد اننا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد, تمہیں زمین پر حاکم بنایا, اللہ کا نائب بنایا, تمہارا کام کیا ہے؟ عدالت, انصاف, قسط, امپروومنٹ, مساوات, حقدار کو حق پہنچانا, ظلم سے بچانا, ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنا. نفس کیا کہتا؟ میں, میرا بیٹا, میری بیٹی, بیٹے کا بیٹا, بیٹی کی بیٹی, پھر اس کا بیٹا, اس کی بیٹی, پھر 50 سال کی آگے کی کہانی. یہ کیا ہے؟ ہوائے نفس. آج کی سیاست میں ہمیں شیطان کی سیاست نظر آتی ہے کہ جہاں ایک پرپیچول رولنگ خاندان ڈیولپ ہو رہے ہیں, ان کا کام ہی حاکمیت ہے, کوئی اور کام نہیں ان کے پاس, حاکمیت ان کا کام ہے. کیونکہ اس حاکمیت کے ذریعے سے اکنامک اپرچونیٹی ملتی ہے. اگر وہ حاکمیت نہ ہو تو اکنامک اپرچونیٹی کیسے ملے گی؟
اس اکنامک اپرچونیٹی کے لیے پولیٹیکل اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا کہا ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنا, یہ اللہ کی سیاست نہیں ہے. فیضر کان سبیل اللہ, اللہ کی راستے سے بھٹک نہ جائیں. جناب سلیمان کے معاملے کے اندر سلیمان کو جب خطاب کیا اور سلیمان نے اپنے والد داؤد کی اس سلطنت کو انہیریٹ کیا, تو جناب سلیمان نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأعطینا من کل شیء ان ھذا لھو الفضل المبین. یہ طاقت, یہ حکومت, یہ اقتدار, یہ سب اللہ کا فضل. اور جب اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے میرے دوستو, تو اس میں اس فضل کو نعمت سمجھ کے اس کا حق ادا کیا جاتا ہے. اور حق کیا ہے؟ بندگان خدا کے ساتھ نیکی, انصاف, مساوات, عدالت کا سلوک, یہ ہے فضل خدا کی اس بات کا نیکی سے جواب دینا. اللہ نے آپ پر فضل کیا, آپ بندوں پر فضل کریں. اللہ نے آپ پر احسان کیا, آپ بندوں پر احسان کریں. یہ ہے سیاست حزب اللہ. اور پھر جناب یوسف کے واقعے کے اندر میں نے گزشتہ تقریر میں وہ ساری آیات سورہ یوسف کے آپ کے سامنے بیان کی. بس ایک جملہ جناب یوسف کی اس گفتگو کا, واجعلنی علی خزائن الارض انہ انی حفیظ علیم. کہ جب عزیز مصر نے مکالمہ کیا یوسف کے ساتھ اور کہا کہ تم میرے آج کے مشیر خاص, تو کہا کہ مجھے ایک چیز دے دے, وجعلنی علی خزائن الارض, سارے خزانے میرے حوالے, انی حفیظ علیم, تو مجھے حفاظت کرنے والا بھی پائے گا اور علم و دانش والا بھی پائے گا. یعنی عوام کا مال محفوظ ہاتھوں میں ہونا چاہیے, عوام کا مال چور ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے. کل میں نے آپ کے سامنے جناب امیر کی جو تقریر کچن نجر لگا سے جو ٹکڑے آپ کو پڑھ پڑھ کر سنائے, آپ کی سماج کے پیش نظر کیے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر میرا مال ہوتا تب بھی حقدار کو حق ملتا, حق سے زیادہ کسی کو نہ ملتا. پھر کیا کہنے کی, تو مال خدا, مال خدا کی حفاظت تو بہت پیش نظر رکھنی چاہیے. عزیزان گرامی, یہ سیاست کون سی ہے؟ اس کا بازار بہت ہم بے روح ہل خوش بہت کھلا ہم جنات سجدی ملتا تیر انہارو حال بھی نفیہ رضی اللہ عنہ و رضی عنہ اولائکہ حزب اللہ انہا حزب اللہ ہم المفلحون. یہ وہ ہیں کہ جن کے ورق دل پر اللہ نے اپنی ہدایت اور نور لکھ دیا اور انہیں داخل کیا ہے اپنی جنتوں کے اندر. رضی اللہ عنہم و رضی عنہم, وہ اللہ سے خوش ہیں اور اللہ ان سے راضی. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا لشکر ہے. ان حزب اللہ ہم المفلحون, جو اللہ کا لشکر ہے وہی فلاح پانے والا ہے. آپ یہاں پر آ کر سیاست, اور وہ سیاست جو حزب اللہ کی سیاست ہے, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ اور فیکٹر ہے, اور وہ ہے پرسنل لائف اسٹائل کا. یہ تمہید جو میں نے آپ کے سامنے باندھی وہ اس گفتگو تک آپ کے سامنے لیے گئی, کہ جب آپ کو شناخت کرنا ہو کہ حزب شیطان کون اور حزب اللہ کون, تو آپ حاکموں کے پرسنل لائف اسٹائل کو دیکھیے. یہ بہت بڑا پیرامیٹر ہے. نیزر بلاوا میں خطبہ ہے, خطبہ قاسیہ, بہت شاندار. سارے ہی خطبات گفتگو بہت شاندار. اس خطبے میں جناب امیر نے یہ حزب اللہ کے قیادت اور قائدین کے لائف اسٹائل کو بیان کیا ہے. جناب موسیٰ اور ہارون جب چلے گئے فرعون کے دربار میں اسے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے, تو معمولی کھردرا موٹا سا لباس پہنے ہوئے تھے. تو فرعون نے ان کی اس ظاہری وضع قطع کا مذاق اڑایا. جناب امیر نے اس کے جواب میں لکھا, اس خطبہ قاصیہ کے جواب میں کہا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے مقرر کردہ قائدوں, رہبروں اور نبیوں کو صاحبان قدرت اور طاقت بنایا ہے, لیکن ان کی ظاہری حال ضعیف اور کمزور نظر آتا ہے. اگر خدا آزمائش کو ان پر سے اٹھا لیتا تو وہ کمزوری اور ضعف بھی نظر نہ آتا, لیکن انہیں ایسا توکل دیا اور وہ احترام دیا اور وہ ان کے قلب اور آنکھوں میں پناہ بچا تھی کہ جو اگر نظر آ جائے تو دل اور آنکھیں چین سے لبریز ہو جائیں. یعنی بندگان خدا جو اللہ کی طرف سے قیادت کے منصب پر سرفراز ہوئے, ان کے ہلکے پھلکے حلیے دیکھ کر, ان کے کمزور اعضا اور بدن دیکھ کر, کھردرے لباس اور کچی مٹیوں کے مکان دیکھ کر, ان کے سرانوں کے نیچے پتھر دیکھ کر, ان کی طاقت اور قدرت کو چیلنج نہ کرنا یہ ان پر آزمائش ہے. اس کے بعد آپ نے چند نبیوں کا تذکرہ کیا اور ان کے پرسنل لائف اسٹائل کو بتایا. جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا, وَإِنْ شَيْتَ سَنَيْتَ بِمُوسَىٰ قَلِيمِ اللَّهِ حَيْثُ يَقُولُ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتُ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ وَاللَّهُ مَا سَأَلَهُ إِلَىٰ خُبْزٍ يَأْكُلُهُ وَإِنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بُقْلَةَ الْأَرْضِ. آؤ میں تمہارے سامنے جناب موسیٰ کا تذکرہ کروں اور ان کا پرسنل لائف اسٹائل بتاؤں. کون موسیٰ؟ بن شیتا سنیتا موسیٰ کلیم اللہ, وہ موسیٰ جسے کلیم اللہ کہا, اللہ کے ساتھ کلام کیا. ہے تو یقول رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر, جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پکارتے تھے پروردگار جو تم نے دے دیا نا وہی بہت بڑا خیر ہے, میں اسی کا بھکاری تھا. یعنی موٹا ملا تب, کھردرا ملا تب, آدھا ملا تب, پورا ملا تب, جو دیا کہا بس اسی کی بھیک, اسی چیز کی مجھے ضرورت تھی. واللہ سالہ یاکلو بخلت الخبز یاکلو, خدا کی قسم کبھی انہوں نے اس ایک روٹی سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کیا جو ان کا پیٹ بھرتے. وَإِنَّهُ كَانَ يَقُوتُ بُقْلَةَ الْأَرْضِ, بعض اوقات تو روٹی بھی نہیں, زمین سے سبزیاں نکال کر اسے کھا کر موسیٰ اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے. کون ہے جناب موسیٰ؟ فرعون کے تخت و تاج کو الٹ کر رکھ دیا. آج تک فرعون کیا ہے؟ ظلم, بربریت اور انسانیت کے خلاف ایک سمبولک نام ہے فرعون, اور موسیٰ کیا ہے؟ اسی ظلم اور بربریت اور فرعونیت کے خلاف حزب اللہ کی آواز ہے. یعنی کیا لائف اسٹائل ہے موسیٰ کا؟ ایک روٹی جو مل گئی وہ کھا لی, کبھی وہ بھی نہ ملی زمین سے سبزی نکال کر کھا لی, تو پھر وہ 70 کھانوں کی میز سجی. حزب شیطان کا جو دسترخوان لگا اور سیاسی ہتھکنڈے استعمال ہوئے, فیصلہ باشعور عوام کے پاس. 70 کھانوں میں جب حزب شیطان کا دسترخوان لگے تو فیصلہ باشعور عوام کے ساتھ ہے. تو کیا پرسنل لائف اسٹائل ہے موسیٰ کا؟ موسیٰ کلیم اللہ. معمولی نہیں, جناب موسیٰ کے ساتھ بڑا لاڈ کیا ہے پروردگار عالم نے. بڑی جناب موسیٰ کی باتیں, میں تجھ سے بات کروں گا, تجھے دیکھوں گا, ایسی باتیں کسی پیغمبر نے نہیں کی. ان کے لیے یہ ان کا لائف اسٹائل. پھر جناب داؤد کا تذکرہ کیا. کون داؤد؟ سلطنت کی جناب داؤد. جانور, پرند, چرند, آپ کے مطیع تھے, جنات, انسان, مطیع اور فرما بردار تھے. ان کے لیے شاہ فرمایا بھائی شے کا سلاقتا بے داؤدا صاحب المضامین و قاری الاہل الجنہ ولقد کانا یعملو بالسفارف الخوف بیدش و یقول لجلسائه ایکم یکفنی نبی ہو و ارسا شیر من سمنہ. وہ داؤد جو صاحب المضامین اور یہ اہل جنت تھے. لہنے داؤد مشہور ہے, ایسی تلاوت داؤد کی کہ جنت کے مکین اس لہنے داؤدی کی تعریف کیا کرتے تھے. ادھر جنت میں یہ عالم, ادھر دنیا میں ایسی عظیم سلطنت جناب داؤد کی. حزب اللہ کیا کرتے تھے؟ بلقد یعملو بسفارف الخوف بیدہ لیفے خورما سے, کھجور کے درختوں کے پتوں سے زنبیل بنتے تھے. داؤد کتنی بڑی سلطنت تھی جناب داؤد کی. پھر بھیا کل میں جلسائی تھی اپنے ہم مجلس لوگوں کو, جب زنبیل تیار ہو جاتی تھی تو خطاب کرتے تھے آئیے تم یقینی بھائی ہاں, ارے تم میں سے کوئی جا کر اسے بازار میں بیچ آئے گا؟ شہر من سمنے ہاں, اور اس کے بعد جو کی ٹکڑے روٹی کا ایک ٹکڑا جو اس کی فروخت سے حاصل ہوتا تھا داؤد اس سے اپنے پیٹ کی آگ بجھایا کرتے تھے. یہ پرسنل لائف اسٹائل ہے. جب ہم اسلام کے پولیٹیکل اور مارل ویژن کی بات کر رہے ہیں تو ذرا پرسنل لائف اسٹائل کی بھی بات ہو جائے. خطبہ فاتحہ نزل بلاوا جناب داؤد سلطنت والے. تیسری منزل پر آئیے جناب عیسیٰ. بھائی شیر کا پکلتا کہ عیسیٰ ابن مریم ولقد کانا یتبدل سہول ہجر وجل بسہول خشن وجاکلہول جسر وکانا اسماعیل جو وسراجہ باللیل قمر ولو ولم تکن زوجتن تحسنہ ولا ولد يحزنه ولا مال جلفته ولا سماء اذلته ابته رجاله وخادمه يداه. او ذرا عیسیٰ کے لائف اسٹائل پر گفتگو. وہ عیسیٰ جو ابن مریم, آپ دیکھیں کہ پھر بھی کیسے کیسے نبیوں کو کیا. موسیٰ کلیم اللہ, داؤد سلطنت کے مالک, عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے قدرت کی ایسی نشانی, گہوارے میں بات کرنے والا نبی. آؤ ہم تمہیں عیسیٰ ابن مریم کے لائف اسٹائل سے آگاہ کریں. بلغہ کانا یہ تبدیل سہول ہیجر, جب سوتے تھے عیسیٰ تو پتھر کو تکیہ بنا لیا کرتے. اسلام کا پولیٹیکل ویژن یہ وہ ہیں جنہوں نے زمانے میں انقلاب برپا کر دیے. بغیر کے سہول پسند, جب لباس پہنا موٹا کھردرا جو مل گیا, وہ یاد کے لیے اور جیسا جب کھایا تو ناپسندیدہ بھی ملا تو جو ملا اسے پیٹ کی آگ بجا لی. وکانا ازماؤ جو زیادہ تر تو بھوکے ہی رہے. بس چرا جہوں بلیر القمر, اور جب رات ہوئی تو چراغ کہاں سے جلاتے, چاندی کی روشنی میں کام کر لیے. بلند تکن دو رتن تب سے نہ ہوں, بیوی تھی نہیں کہ جس کی وجہ سے مسائل زندگی بڑھتے. بلا بلدن یحزن ہو, اولاد تھی نہیں جس کے حزن اور جس کے لیے مال جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے. بلا مالن یلفت ہو, مال تھا نہیں جس کی الفت میں مبتلا رہتے. بلا تمام اذلت ہو, لالچ تما ان کے دل میں تھا نہیں جو انہیں ذلت کا شکار کرتا. افت ہو رجا لہو, ان کی سواری ان کے اپنے پیر تھے. بخادم ہو یدا ہو, ان کے خادم ان کے دونوں ہاتھ تھے. یہ ہے لائف اسٹائل کس کا, حزب اللہ کا. ان کے خادم ان کے ہاتھ, ان کی سواری ان کا پیٹ, ان کا کھانا فقط پیٹ بھرنے کے لیے, ان کا لباس فقط تن ڈھانپنے کے لیے. نہ تما ہے نہ لالچ ہے, نہ آل کی نہ اولاد کی کہ میں محل سے محل, محل سے محل, اکاؤنٹ پہ اکاؤنٹ, اکاؤنٹ پہ اکاؤنٹ, فیکٹری پہ فیکٹری, فیکٹری پہ فیکٹری. اور پھر نبی آخری زمانہ پر گفتگو کی, برکت کا رسول اللہ, اور میں تمہارے سامنے رسول اللہ کی بات کروں. یا کرو ارل عرض بہت سے کرو کیا فصل آج بہ تو بھیا نان بہ سو بھیا سو بجے کرو ہمارا ہاری بہیا سو خل پہ. اس نبی کی بات بتاؤں جو عالمین پر رحمت ہے. یا کرو اللہ عرض, زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے. لائف اسٹائل کس کا, پیغمبر کا. یس جسو جلسائی, اب غلاموں کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے, یعنی کمزوروں کی, نا تمام لوگوں کی. طاقتوروں میں جا کر نہیں اپنے رشتے ناطے کو جوڑتے تھے. ہمارے یہاں کیا ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل پرابلم ہے, اگر وہ آپ طاقتور آدمی گھاس جالی نہ ڈالے, لفٹ کرائے نہ لگائے, زبردستی اس کے ساتھ اپنے آپ کو نچی کرنا, جوڑنا اس کے آگے پیچھے, اس کے کسی طرح ہم کسی تصویر میں کہیں نظر آ جائیں. پیغمبر کا لائف اسٹائل کیا ہے, یا کرو جلسے سے لابھ, کمزوروں اور غلاموں کے جلسوں میں ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھتے تھے پیغمبر. کہتے ہیں نار, اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا سی لیا کرتے تھے. نار چلنا تھا رحمت للعالمین, تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا, یہ آپ کا لائف اسٹائل. بیا کرو بیا دہ سو, اپنے ہاتھ سے اپنے لباس میں تیبند لگا لیا کرتے. بیا کبل ہماری ہاری بیا دہ خل کرو, اور گدھے کی ننگی پیٹھ پر سواری کر لیا کرتے تھے, اور پھر ملے تو اسے اپنے ساتھ کو پیٹ کر اس سواری کے ساتھ میں بٹھا لیا کرتے تھے. یہ پیغمبر کا لائف اسٹائل تھا. تو مسلمان سیاست کی رہبری اور قیادت ایسے لائف اسٹائل کے پاس ہوتی ہے, اس کے علاوہ کہیں اور اس کو تلاش نہ کرنا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 بہادر سلامتی ہے قائم آل محمد سلوان.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
کا تذکرہ کیا.
کیا خوبصورت باتیں ہیں جناب علی کی. علی کو ان باتوں میں تلاش کریں, علی کو ان باتوں میں ڈھونڈیں.
لگا دیکھے تو مد رہتی حاضری, ہستا ہست ہی تو من رکے ہاں. بلا سارا نکاح لا تم نے کہا ان کا فکل تو آ غریب لی فائن دہ سبا ہو یو ہم دہو قوم سرا. اب میرے لباس میں اتنے پیوند ہو گئے. بلقد رکھے تو مدرتے ہی حاضری, یہ جو پہننے والا لباس ہے اس میں اتنے پیوند ہو گئے. حتی یستیسو رقیا, ہاں کہ مجھے پیوند لگانے والے کو دیتے ہوئے شرم آتی ہے. کمزور نہ سمجھنا ہمیں, یہ آزمائش ہے ہم پر. طاقت و قوت کے مالک ہیں لیکن اللہ نے دل کو قناعت سے لبریز کیا, یہی ہماری آزمائش ہے. تو میرا کوسا ایسا ہے کہ آپ مجھے پیوند لگانے والے کو دیتے ہوئے شرم آتی ہے. بکل کو پارے رکھائی گی لا تم نے کہا ان کا, کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا اب اس نے کتنے پیوند اور لگائیں گے, کوئی دوسرا لے لیجیے. بکل کو آخر لی, میں نے کہا میرے پاس سے دور ہٹ جا. فائن دہو سبا ہو یو ہم دہو قوم سرا. جب جو رات کا مشکل سفر طے کرتے ہیں وہی صبح کو اپنی منزل کو حاصل کرتے
ہیں.
سرا ہو یہاں دور قوم سرا, جو رات کی تاریکی کا مشکل سفر طے کر لیتے ہیں وہی صبح منزل مراد پر پہنچتے ہیں. اور رات کی تاریکی کا جب مشکل سفر علی کا ختم ہوا تو وہ جو فجر شروع ہوئی فجر رب کعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب.
اور
سفر کتنا طویل تھا وہ, یہ علی کا لائف اسٹائل. اور وہ سفر کتنا طویل تھا اسی خطبہ قاسیہ میں اس سفر کی طوالت کا تذکرہ بھی جناب امیر نے کیا ہے. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَانِ فَرَوَاهُ وَلَا يُرَاهُ غَيْرِ وَلَمْ يَجْمَعُ بَيْتِ وَاحِدٍ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَالْخَطِيَّةَ وَانَاهُ ثَالِثُهُمَا وَهَا نُورُ وہی برسالتا وشما ریحن نبوا بلکہ سمے تو زمین میں سیٹانا ہے نا نظر صحیح علیہ فقل تو یا رسول اللہ ما حاضر زنتا فقالا حاضر شیطانو یہی سے والا عبادی خود بے قاسیہ سفر کی توالت. بلقد اجابر کی کلے سناتے بہرائی سال میں کچھ روز ایسے ہوتے تھے جو ہم غارِ حرا میں جاتے تھے. ہائے کب سے جاتے تھے, حرا تو پرانی بات ہے. ذوالعشیرہ میں تو 10 برس کی عمر تھی آپ کی. ذرا غور کرو سفر کتنا طویل ہے, جو رات کی تاریکی کا سفر طے کیا تو صبح فجر تو میرا دل کا بات میرا سفر کی طوالت دیکھو. 10 برس کی عمر تھی نا آپ کی جب آپ نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. دس برس کی نا, تو ہرا تین سال پہلے وہی آئی, تیسرے سال میں کہا انظر اشرف کل اقربین, اپنے اقربا کو بلاؤ, تو دس میں سے تین اور مائنس کر دیجئے, سات رہ گئے. پھر سات میں کی بدلی, کب سے جاتے تھے ہیرا, کب سے جاتے تھے ہیرا؟ تاریخوں نے لکھا پیغمبر جب ہیرا کا سفر طے کرتے تھے, ہاتھ میں جو کے ستو کی تھیلی اور کندھے پہ چھوٹا سا علی. پیغمبر کے ہاتھ میں جو کہ ستو کی تھیلی, کندھے میں چھوٹا سا علی اور ہیرا کا سفر. اور پیغمبر وہ دو تین دن کے لیے نہیں رہتے تھے, مہینوں ہیرا میں گزر جاتے تھے. ہائے نہ بچے کو ماں پوچھتی تھی نہ ماں بچے کو پوچھتا تھا, نہ ماں کو فکر ہوتی تھی کہ بچہ کہاں گیا, نہ بچے کو فکر ہوتی تھی کہ میری ماں کہاں گئی, بھائی کس عمر سے جانے لگے مجھے نہیں پتا. ہاں یہ پتا ہے کہ سات برس کی عمر میں تو اندر اقربین اعلان ہو چکے ہیں, وہی نازل ہو گئی تھی, اور دسویں برس میں ذیل شیدہ ہو گیا تھا, ساتویں برس میں وہی آ گئی تھی دسویں برس میں. تو ہیرا کا سفر تو بہت پرانا ہے, تو ہاتھ میں سہیلی کندھے سے علی. بلا کل ہرانی سارے میں کچھ ماں ایسے ہوتے تھے جو ہم ہیرا میں گزارتے تھے. فلا بلا جرا فیفا ہو بلا جرا ہو غیری, وہاں میرے علاوہ اور پیغمبر کے علاوہ ہمارا غیر نہیں ہوتا تھا, یعنی میں اور نبی کوئی غیر نہیں, باقی سب کون؟ ہم نے تو نہیں کہا, مولا کہہ رہے ہیں کہ میں اور نبی تھے باقی ادھر ادھر. تو خلا فارا ہو بڑا ہیرا ہو غیری, ماں میرے ان کے علاوہ ہمارا کوئی غیر نہیں ہوتا. بلند یج نو بیچن باہدین یمائدین سے اسلامی غیر رسول اللہ بخبی کے تب عما انا سال سے ہوا. یہ وہ وقت تھا جب اسلام ایک چار دیواری کے اندر پل رہا تھا, جسے بیت رسول کہتے ہیں, اور جہاں خدیجہ تھی اور ان دو کا تیسرا میں تھا. اسلام کی تشریح کے لیے تو میں علی بے دین نظر آتے ہیں, اور اس سے بات کرتے ہوئے آپ کے دل میں کسک ہوتی ہے جو اس گھر کا تیسرا تھا جہاں اسلام نے پھلنا پھولنا شروع, جس کی آنکھوں کے سامنے اسلام نے جڑ پکڑی, اس سے اسلام لیتے ہوئے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ابو ہریرہ کا اسلام, واہ بڑے, آپ بڑے خوش نصیب ہیں, آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس علی کا اسلام ہے, وہ اسلام جو محمد کا اسلام ہے, وہ اسلام جو محمد کے گھر سے شروع ہوا, وہ اسلام آپ کے پاس ہے, وہ چھوٹا سا علی اور ستو کی تھیلی اور غارِ حرا کا سفر, وہ اسلام ہے آپ کے پاس, وہ باقیوں کے پاس وہ ابو ہریرہ کا اسلام. پھر کیا ہوا, بارہ ہو نوری نبوت اور رسالت وہ یشما ریح نبوت. یہ وہ وقت تھا میں نبوت اور رسالت کا نور دیکھتا تھا, اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. اب آپ ایسے کو کہیں کہ ایمان لایا, ایمان ایمان لائے. بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. دیکھیے تاریخ کے کیسے کیسے ستم ہیں, اور ان کے بعد تو ایمان ہی نہیں لائے.
حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ بلند تر سلام.
جس کا بیٹا اپنا چھوٹا بچہ والا نور نہیں کا رسالت وہی اور رسالت کا نور دیکھتا ہو, بچوں میں روح نبیا نبوا اور نبوت کی خوشبو سونگتا ہو, اس کے باپ کا کیا علم ہوگا؟ جس کا چھوٹا سا بچہ وہی اور رسالت کا نور دیکھتا ہو اور نبوت کی خوشبو سونگتا ہو, اس کے باپ کا کیا مقام ہوگا؟ جہل سے کیا بات کیا, جہل سے کیا گفتگو. بلکہ سمے تو زمین پہ شیطانا نظر صحیح علیہ ہے. ایک روز ایسا آیا جب میں نے پیغمبر کی وحی کے نزول کے وقت پہ کتنی بڑی بات. ارے نزول وحی تو پیغمبر کے لیے تھی نا, انہیں کیسے پتا چلا؟ یہ بڑا مشکل بات ہے, بڑا مشکل ٹاپک ہے, لہذا جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے. بس اتنا ہی اس پر کافی ہے کہ کہا بولا سنے تو زمین پہ شیطانا ہے نا نزلا وحی علیہ ہے, پیغمبر علیہ السلام پر وحی اتر رہی تھی شیطان کی چیخ میں نے سنی. وحی بھی سنی ویسے یہ جملے مجمع عام کے لیے نہیں ہے, لیکن بہرحال جس کو جو سمجھ میں آئی
ماشاء اللہ.
ساجدہ بھابھی اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کہنا, آپ نے کتنے اشارے مجھے آپ کر. وہی کس کے لیے ہوتی میرے دوستو, اس سے زیادہ بھی نہیں کہنا. تو کیا ہوا بولا کا سنے تو شیطانا نظر صحیح ہو رہے. جب وہی نازل ہو رہی تھی سن رہے تھے ہم, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ انٹلیکچوئل کیسے اس اسٹرینتھ کو بڑھایا جائے, یہ سمجھدار ہے. پھر کیا ہوا, ہم نے ایک چیز کی آواز سنی. فقلت یا رسول اللہ ما ہذا الزنتا, تو میں پوچھ بیٹھا یا رسول اللہ یہ کس کی چیخ کی آواز ہے؟ فقالا ہذا شیطان یا ایسا میں نے بات ہی, اے علی یہ شیطان کی آواز ہے جو آج اپنی عبادتوں سے نا امید ہو گیا. ان کا تسما ما سما بترا مارا, ارے تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں, تو وہی دیکھتا ہے جو میں سنتا
ہوں.
جو میں سنتا ہوں تو وہی دیکھتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں. الا انک لست نبی, فقط یہ کہ تو نبی نہیں ہے. ختم نبوت اللہ کا لفظ نبی, فقط یہ کہ تو نبی نہیں ہے. یہ ہے مقام ابی ابن عظمت. اور یہ ہے قیادت و رہبری, اور یہ ہے اسلام کا پولیٹیکل اور مورل ویژن. وہ پھٹے ہوئے کرتے پر نہ جاؤ, وہ ٹوٹے ہوئے جوتے پر نہ جاؤ. آواز وحی سنتے ہیں, اور جس میں شیطان انہی کی آواز سے جان توڑتی ہے. کیوں اور کون چیخا تھا؟ شیطان چیخا. کس سے ڈر کے چیخا؟ اپنی عبادتوں سے نامید ہوا مایوس ہوا, قوتوں سے نامید ہوا مایوس ہوا. اللہ انا حزب اللہ انا حزب اللہ ہم المفلحون. یہ حزب اللہ کی عظمت ہے اور یہی فلاح پانے والے. واضح باتوں کے بعد تو قیادت کے مرحلے پر کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے تھی مسلمان معاشروں میں, نہیں ہونی چاہیے تھی نا. لیکن کیا ہوا؟ ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی, ادھر بنی مخزوم اور بنی امیہ کے چشم و چراغ مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر بنے. عکرمہ بن ابو جہل اور یزید بن ابو سفیان مسلمانوں کے حجاز سے باہر لڑائیوں کے کمانڈر بنے. کس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ ان تمام لوگوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو زکات دیتے ہوئے آتھینٹسٹی کو ویریفائی کرنا چاہتے تھے. وہ جو کرسیے تیار جگ پر پیغمبر کے ارشاد کے تحت چلنا چاہتے تھے, وہ لوگ سارٹ آؤٹ کیے گئے. جن کے ذریعے سے عکرمہ بن ابو جہل, ابو جہل کے بیٹے کے ذریعے سے یزید بن ابو سفیان, ابو سفیان کے بیٹے کے ذریعے سے. تو آپ سوچئے جب انہوں نے تلواریں چلائی ہوں گی تو انہوں نے کس کس گردن پر تلوار رکھی ہو. ہر وہ گردن جس نے محمد الرسول اللہ کو دل سے کہا, جس نے غدیر کو دل سے مانا ہوگا, جس نے مباہلے کو دل سے تسلیم دیا ہوگا, ہر وہ گردن ان تلواروں کی زد میں تھی. پھر کیا ہوا؟ مرتدین کا ایک بہت بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا اور تکفیر کی روایت پڑی. مسلمانوں نے مسلمانوں کو کافر کے نام سے پکارنا شروع کر دیا. یہ بھی سنت آج کی نہیں ہے, یہ تکفیر اس زمانے سے شروع ہوئی. اور مرتد کس کو کہا؟ جس نے خلیفہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا, اسے کہا یہ مرتد ہیں. مالک بن نوارہ کا قتل خالد بن ولید کے ہاتھوں مرتد کہہ کر انجام دیا گیا. اور مالک کا قصور یہ تھا کہ اس نے خلافت کی آتھینٹسٹی کو ٹیسٹ کرنا چاہا. اور زکات کو روک لیا کہ حقدار کو دیں گے. یہی قصور تھا نا مالک کا. تو کہا مرتد ہے, قتل کیا مرتد کہتے. خالد بن ولید نے یہ روایت پڑھ گئی تھی کہ جو حکومت کی سربراہی کو چیلنج کرے وہ مرتد ہے. قتل ہوئے مالک بن نویرہ اس معاملے پر, اور چھپا لیا سربراہ مملکت نے قاتل کو شفقت سے اپنی گود میں. اور پھر سیف اللہ کہہ کے ایک شیلڈ ان کے سامنے رکھ دی تاکہ آئندہ بھی کوئی لوگ انہیں برا بھلا کوئی نہ کچھ کہے. ایسی شفقت کا مظاہرہ ہوا. اللہ اکبر. اگر اس روایت کو چیلنج نہ کیا جاتا کہ سربراہی اور تخت حکومت پر بیٹھنے والے ان ٹچیبل ہیں, ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور جو کرے گا وہ مرتد ہوگا, تو قیامت تک کتنے مرتد ہو جاتے. آج جو آپ کو مرتد کہتے ہیں, کافر کافر شیعہ کافر, اس لیے نہیں کہتے کہ آپ کتاب کو نہیں مانتے, نبی کو نہیں مانتے, کلمہ نہیں پڑھتے. آپ کتاب کو بھی مانتے ہیں, نبی کو بھی مانتے ہیں. نبی کی ختم نبوت پر آپ سے زیادہ کسی کی آتھینٹک یقین اور بلیف نہیں ہے. آپ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں, تو پھر یہ کافر کافر یہ تقریر کہتی ہے. آپ کسی ایک چیز کو چیلنج کرتے ہیں, قیادت اور رہبری کو چیلنج کرتے ہیں. وہاں سے یہ تقسیم شروع ہوئی. اور اللہ اکبر, اگر انہوں نے حسین علیہ السلام 61 ہجری میں اس قیادت اور رہبری کو جو اسلام کے نام پر تخت پر بیٹھی تھی اسے چیلنج نہ کرتے, تو قیامت تک ایسے بیٹھنے والوں کو چیلنج کرنے کا نام کافر رکھا جاتا. یہ ہے کربلا کا معجزہ, یہ ہے عاشور کا احسان. تو حسین ابن علی نے اٹھ کر خود ایسی قیادت اور سربراہی کو چیلنج کیا جو اسلام کے تصور کے خلاف تھی, اور ایسے چیلنج کیا تو قیامت تک کے لیے حق حسین کے ساتھ ہو گیا. اور حسین کے مقابلے میں آنے والا ہر فرد باطل کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا. ورنہ اگر حسین چیلنج نہ کرتے تو ہم سب تکفیر کے کٹہرے میں کھڑے. پرشین عراق میں خالد بن ولید کے ہاتھوں 70,000 مومنین قتل ہوئے. پرشین عراق میں 70,000 لوگ. لہذا میرے دوستوں, جو میں نے کسی گزشتہ تقریر میں کہا تھا, جو ادھر ادھر کھڑے ہو کر کسی کو گلوریفائی کرے تو فقط منظر نامہ دیکھو. سچائی اور حقیقتیں بہت تلخ ہیں, لیکن زمانے کا مزاج, حالات کی نزاکت, لہذا جذباتی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ. معاملات اور حالات کے مطابق دیکھیں, دیکھتے جائیں اور دیکھتے ہی رہیں. کسی قسم کی جذباتی وابستگی نہ ہو جائے, اس لیے کہ وہاں جھوٹ, غلط گلوریفیکیشن, قاتل ہیرو, اس طرح کے معاملات, یہ 1500 سال کی ہسٹری ہے مسلمانوں کی. کوئی نئی بات نہیں, ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے گلوریفائی کیا گیا. کب کسی نے موسیٰ کلیم اللہ کو گلوریفائی کیا؟ کب کسی نے عیسیٰ علیہ اللہ کو گلوریفائی؟ کب کسی نے محمد رسول اللہ کو گلوریفائی کیا؟ اگر محمد رسول اللہ کو گلوریفائی کرتے تو غلیل بھول جاتے. اگر محمد رسول اللہ کو گلوریفائی کرتے تو موبائلہ بھول جاتے. اگر محمد رسول اللہ کو گلوریفائی کرتے تو جس کے لیے محمد کھڑے ہو کر اپنی ابا بچھاتے تھے فاطمہ بے تو منی اسے بھول جاتے. کس نے گلوریفائی کیا اور کس کو گلوریفائی کیا؟ عجیب عجیب کتنی گلوریفیکیشن ہے. لہٰذا ہمارا اس سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. ہاں میرے دوستو, پرشین عراق میں 70,000 آدمی اس خالد بن ولید کے ہاتھوں مومنین قتل کیے گئے. یہ ہے ہماری خوچ کا تاریخ. اور پھر وہ عاشور نہ ہوتا اگر ہماری تاریخ اس خون کے دریا سے گزر کر نکلنا بڑا مشکل تھا. اگر وہ عاشور نہ ہوتا تو ان صدموں سے باہر آنا بڑا مشکل تھا. اگر وہ علی اکبر نہ ہوتے تو ان جوانوں کو گنوانا بڑا مشکل ہوتا. اگر وہ عباس نہ ہوتے تو ان شجی اور دلاوروں کو کھونا مشکل ہوتا. اگر وہ قاسم اور انو محمد نہ ہوتے تو بچوں کو گنوانا بڑا مشکل ہوتا. اگر وہ زینب اور ام کلثوم اور سکینہ اور رباب نہ ہوتی تو عورتوں کی مصیبتوں کی کوئی داستان اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا. یہ کربلا ہے, یہ عاشور ہے جس نے ہر زخم پہ مرہم رکھا. اس لیے کہ حسین ابن علی کے قلب اور جگر پر گھاؤ بڑے گہرے. قافلے مقتل کی طرف چل رہے تھے, پڑاؤ پڑا ایک مقام پر قاسم بن حسن سے امام حسین علیہ السلام کی براہ راست منہ در منہ ملاقات ہوئی. امام حسن علیہ السلام کا سب سے چھوٹا پسر, تین بیٹے آپ کے جنگ کربلا میں موجود ہیں, حسن بن حسن, عبداللہ بن حسن اور قاسم بن حسن, سب سے چھوٹا بیٹا امام حسن علیہ السلام کا. آپ نے سینے سے لگا کر پوچھا, اے قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا چچا شہد سے زیادہ شیریں, شہد سے زیادہ شیریں. باپ کا اثر ہے, خون کا اثر ہے, خاندان کا اثر ہے, نسل کا اثر ہے, اپنا ٹارگٹ واضح ہے. کربلا کی اور عاشور کی وہ رات جب مائیں اپنے بچوں کی شکلیں آخری بار دیکھ رہی تھیں, جوان اپنے ہتھیار دوست کر رہے تھے, پیاسے بچے کوزے لیے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے خیمے میں جا رہے تھے, پانی کی تلاش کر رہے تھے, ایسے میں قاسم کی ماں اپنے بیٹے کی ہمت بلا رہی تھی, تم چھوٹے ضرور ہو لیکن جنگ میں سستی نہ دکھانا, اور تم چھوٹے ضرور ہو لیکن پیچھے نہ رہ جانا. اور وہ روزے عاشور امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو اجازت دینے میں دیری کی. بچہ ماں کے پاس آیا اور کہا, آپ کہتی تھی کہ تم پیچھے نہ رہ جانا, چچا تو مجھے جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے. جناب ام سلمہ نے ایک صندوق کھولا, اس میں سے ایک تحریر نکالی, اس کے بعد اسے کپڑے میں لپیٹ کر کہا, جاؤ چچا کے حوالے کر. بچہ تحریر لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا. امام نے اس کپڑے میں سے اس خط کو دیکھا, بھائی کا بھائی کے نام خط تھا جس میں امام حسن علیہ السلام نے لکھا تھا کہ بڑی آرزو تھی کہ روز عاشور تمہارے شانہ بشانہ لڑتے, حیات فانی نے مجھے اس کی مہلت نہیں دی, لیکن حسین میرے بیٹے تمہارے دائیں اور بائیں ہوں گے, بس انہیں میری نیابت کی منزل پر سمجھنا اور عاشور کے شہیدوں میں شامل کر لینا. ہائے بھائی کی وصیت, بچے کا بازو پکڑا, خیمے میں رباب میں آئے, بھائی بھابھی میرے بھائی کے تبرکات لائیے. بچے کو تیار کیا جیسے اپنے بیٹے علی اکبر کو تیار کیا تھا, اور اس کے بعد گھوڑے پر خود سوار کیا. حسین ابن علی نے جناب قاسم کو جب بٹھایا تو گھوڑا طویل تھا, قاسم چھوٹے تھے, پیر رکاب تک نہیں پہنچتے تھے. یزید کی فوج کے راوی لکھتے ہیں ایک بچہ ایسا بھی آیا تھا جس کے رکاب تک پیر نہیں پہنچتے تھے, اور پتا یہ چلا یہ یتیم حسن ہے. ہائے قاسم میدان بلا کی طرف چلے, اور حسین ابن علی نے بھتیجے کی جنگ میں مرحبا کے نعرے لگائے, بچے کا دل گرایا, لڑتے لڑتے پچھڑے سار کے خیمے تک پہنچے, ادھر فوجوں نے گھیرا, امام حسین علیہ السلام نے بھارت کو آواز دی, بیٹے کے ہاتھ سے دعا کرو. ہائے امیں کروا قاسم کے حق میں دعا کیجیے. ماں نے چلتے میں سر کو رکھا لیکن کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے, میری قربانی کو قبول کر لے. ارے ابھی سودا کا چرچا بھی نہ ہوا, ادھر میدان سے آواز آئی اور سلام علیکم یا سننا تھا. حسین کو جلال آ گیا,